الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. کبھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے, کبھی سفر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے, کبھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے تو وہاں نازل ہو رہا ہے. 23 سال کے عرصے میں مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا, تو یہ دونوں آپس میں باتیں متضاد ہیں. لیکن یہ بظاہر تضاد ہے, اصل میں تضاد نہیں. اصل میں پورا قرآن کریم, اچھا پھر ایک آیت اور بھی, ایک تو یوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. پھر ایک جگہ یوں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہ ایک اور تضاد آ گیا. اور پھر ایک اشکال یہ ہے کہ یہ تو 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. تو یہ باتیں بظاہر آپس میں متضاد ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی, دیکھنا بھائی, دیکھو یہاں میرا واسطہ. یہ قرآن یہ بند کر دیں دروازے, دروازے ذرا بند کر دیں. قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہے, لوح محفوظ کے اندر من وعن لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ ایک تختی کا نام ہے جس پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے. وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر میں پورا کا پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل فرما دیا, اور پھر پہلے آسمان سے, آسمان اول سے وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی رہی یہ نازل ہوتا رہا. تو اب یہ اشکال نہیں رہا. اور لیلۃ القدر رمضان میں, تو یہ بھی کوئی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا, اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر ہے ہی رمضان میں, تو اس رات میں پورا قرآن کریم آسمان اول پر نازل ہو گیا, اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی رہی نازل ہوتا رہا. تو یہ توجہ ہے. پھر رمضان کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے, اور رمضان ہی میں روزوں کو فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے روزے, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. دیکھیے بات یہ ہے, وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے, مدرسے کے قواعد اور ضوابط کا احترام کرتا ہے, جو اس کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا وہ احترام کرتا ہے, ان کو بجا لاتا ہے, جو احکامات اس کو دیے جاتے ہیں ان کو پورا کرتا ہے, غرض جتنے بھی مدرسے کے قوانین ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہے, تو یہ طالب علم اچھا شمار ہوتا ہے, کہ یہ بہترین طالب علم ہے. کوئی چھٹی نہیں, مطالعہ ہو اس میں بھی حاضر ہے, تکرار ہو اس میں حاضر ہے, سبق میں بھی توجہ سے سبق سنتا ہے. یا اسکول یا کالج ہے وہاں کے جو رولز ہوتے ہیں ان پر جو طالب علم پورا اترتا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, اور اسی کو پھر وہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا طالب علم ہے, ہمارے کالج کا بہترین طالب علم ہے, اس نے کسی رول یا کسی ریگولیشن کی اس نے خلاف ورزی نہیں کی. یا اور اس میں وسیع کر لیجیے اس کو کہ کسی ملک کا شہری ہو, اس ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہو, اس کو اچھا شہری سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھا شہری ہے, یہ جس جو ملک کے قوانین ہیں جو ریاست کے قوانین ہیں ان کا احترام کرتا ہے, کوئی جرم نہیں کرتا, باعزت شہری شمار ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نرم قوانین ہوتے ہیں ان پہ تو سبھی عمل کر لیتے ہیں, نرم قانون ہے اس پہ تو ہر ایک عمل کر لیتا ہے, بعض اوقات قانون کو سخت کر دیا جاتا ہے. قوانین وہ پہلے کے قوانین بھی رہتے ہیں اور مزید سختی عائد کر دی جاتی ہے, اس پر بھی جو پورا اتر آئے اس کو بھی کہا جاتا ہے بھائی یہ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہو جائے. جو قوانین نرم تھے جب بھی اس نے عمل کیا, پھر قوانین سخت کر دیے گئے, گزشتہ قوانین بھی باقی ہیں مگر ان کے اوپر سے اور قوانین آ گئے, اب ان کی بھی اس نے پابندی شروع کر دی. تو یہ گویا کہ ہر امتحان میں کامیاب تصور ہوگا. تو قانون تو ہمارا ہے قرآن کریم, قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا ہے, اس قانون کی جو پابندی کرے, قرآن کریم میں آنکھوں کے متعلق جو آیات ہیں وہ ہماری آنکھوں میں آ جائیں, ہماری آنکھوں پر ہم پر عمل ہو. قرآن کریم میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, یہ آنکھوں کی آیت ہے, یہ ہماری آنکھوں میں ہونی چاہیے. سب نیر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں میں اپنی, اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو, سب نیر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں میں اپنی, اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. تو یہ آنکھوں میں, آنکھوں کی آیت ہماری آنکھوں میں ہو. جو کانوں کے متعلق آیت ہے وہ ہمارے کانوں میں آ جائے, ہمارے کانوں کا اوپر عمل ہو. جو دل کے متعلق آیات ہیں ہمارے دل کا ان پر عمل ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کانوں کے متعلق, آنکھوں کے متعلق اور دل کے متعلق اللہ کے ہاں سوال ہو, ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا, یہ چیزیں, یہ آیت ہمارے متعلقہ اعضاء میں ہونی چاہیے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, پیروں کے متعلق آیت, وہ ہمارے پیروں میں ہوں. مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پیروں کے نیچے روم دے صاحب کو، یہ نہیں، پیروں کا عمل ہو صاحب پر. کیا فرمایا قرآن کریم نے، ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اترا کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اگر اکڑ کر چلو، اور نہ ہی تم اکڑ کر چلنے میں پہاڑ سے زیادہ بلند ہو سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، جو تمہاری حیثیت ہے اسی میں رہو. ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. سنت کے مطابق چلنا بھی سیکھنا چاہیے، سنت کے مطابق چلنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو کیسے چلتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ آ رہا ہے جھومتا وہ مت سے ناز، اب طبیعت کیا سنبھالی جائے گی. آ رہا ہے جھومتا وہ مت سے ناز، اب طبیعت کیا سنبھالی جائے گی. یہ کون سا چلنا ہے؟ سنت کے مطابق صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہا ہو، نیچے کی طرف اتر رہا ہو. اونچائی سے نیچے کی طرف آنے میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک، ایڑیوں کی بنسبت پنجوں کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے. اگر آپ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، کوئی ٹیلا ہے، کوئی پہاڑ ہے، اونچی جگہ ہے، نیچے آ رہے ہیں، تو ایڑیوں کی بنسبت پنجوں پر زیادہ زور ڈالنا پڑتا ہے. اور نمبر دو، ایک قسم کی تیزی آ جاتی ہے چال میں، کیونکہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. اور نمبر تین، تھوڑا سا اوپر کا گھر آگے کی طرف جھک جاتا ہے. یہی توازو آج بھی ان کے تائی کی چال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. کرنما ینحق من فضل، صحابہ فرماتے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. کرنما ینحق من فضل، یہ آپ کا چلنا ہوتا تھا. یہ جو اس طرح چلے، اللہ اس کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی طرح چل رہا ہے، میرے محبوب کی طرح اس کا چلنا ہو گیا. اللہ اس پر پیار کی نظر ڈالتا ہے. چلتے ہوئے بھی اللہ کا محبوب ہے وہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا محبوب ہے اگر سنت کے مطابق سویا ہے. کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا محبوب ہے، اور اس سے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں کہ بیت الخلا جاتے وقت بھی وہ اللہ کا محبوب ہے. سنت کے مطابق گیا، سنت کے مطابق فراغت کی، اور سنت ہی کے مطابق باہر آیا. ہر وقت اللہ کی محبوبیت اس پر، محبوبیت کی تجلی اس پر پڑتی ہے. اللہ، تو جتنی آیات ہیں جو جس عذر کے متعلق ہیں وہ اس عذر میں آ جائیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم، اس دن ہاتھ بولیں گے ہاتھ. دست گوید من چنی دزدیدہم، اور چشم گوید من چنی، گوش گوید من چنی، دست گوید من چنی دزدیدہم، لب گوید من چنی بوسیدہم، چشم گوید کردہم غمزہ حرام، گوش گوید کیدہم سوء الکلام. مانا روحر عجیب شاعر ہے مولانا، عجیب و غریب. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت کا بہت بڑا حصہ عطا ہوا ہے، ان کی ولایت پر سب کا استفاق ہے۔ تو اس آیت کا گویا اشعار میں ترجمہ کر دیا۔ مثنوی جو ہے نا، مثنوی تین جلدوں میں بہت موٹی، 28,500 اشعار ہیں، 28,500 تین بہت ضخیم جلدوں میں یہ کتاب چھپی۔ اس کے اوپر ایک ٹائٹل پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زمانے پہلوی۔ یہ مثنوی کے ٹائٹل پہ شعر لکھا ہوا ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زمانے پہلوی۔ اصل میں مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ فارسی زبان میں قرآن کریم ہے، فارسی زبان میں قرآن کریم کا منظوم ترجمہ ہے۔ مولانا روم کا کوئی نہ کوئی شعر، اس میں کوئی حدیث فٹ آئے گی یا کوئی آیت فٹ آ جائے گی، ہر شعر پر کوئی آیت آئے گی فٹ یا کوئی حدیث فٹ آ جائے گی۔ تو یہ آواز کے متعلق، وقت بھی تھی مشرق کا وقت نہیں پودے، اپنی چال میں نیانہ روی اختیار کرو، یہ پیروں کے متعلق ہوگی۔ وقت نہیں پودے، اپنی آواز کو پست رکھو، چیخ کر بات نہ کرو، چلا کے بات نہ کرو۔ ولا فخار، جہاں صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات بیان فرماتے ہیں، آپ کی سنتیں اور آپ کی ادائیں بیان فرماتے ہیں، وہاں ایک ادا اور بیان کی ہے صحابہ نے عجیب و غریب، کہ آپ شور نہیں مچاتے تھے، ولا فخار، شور مچانے والے نہیں تھے۔ شور نہ مچانا اور اس سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ تو وقت فی مشی کا وقت من صوتی کا، اپنی آواز کو پست رکھو، جتنی ضرورت ہو اتنی آواز سے بات کرو، چلاؤ نہیں۔ بعض لوگ چلاتے بھی ہیں اور اپنے چلانے کو کھول کر بیان بھی کرتے ہیں اذان والے اسپیکر کو، بھائی چلاؤ نہیں، مریض بھی ہیں، بچے سو رہے ہیں، مریض ہیں، کوئی ٹائم پہ مطالعہ کر رہا ہے، آپ چلا رہے ہیں، منع فرمایا گیا۔ تو جتنی آیتیں ہیں وہ جس جسم کے حصے کے متعلق ہیں، اس کا عمل جسم کے اس حصے کا عمل اس آیت پر ہو جائے، یہ قانون پر عمل ہو گیا۔ اور عموماً پورے جسم کے متعلق پورا قرآن ہے ہی، وہ تو پورے جسم کے ہی متعلق، نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، یہ زبان کی آیت ہے۔ تو جو جس عذر کے متعلق جو آیت ہے، وہ اس عذر کا عمل اس پر ہو جائے تو یہ قانون پر عمل ہو جائے۔ اور بعض اوقات قانون، میں نے عرض کیا تھا شروع میں، بعض اوقات قانون سخت کر دیے جاتے ہیں تو حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل کا وقت ہے، اس وقت قانون سخت کر دیا گیا ہے، رمضان شریف میں قانون سخت کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو، عام حالات میں جب قانون نرم تھا نسبتاً، اور وہ سبھی نے عمل کر دیا، اب تھوڑا سا سخت قانون ہے، حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی، پانی دیکھ رہے ہو پینا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہیں کھانی نہیں ہے، بیوی گھر میں موجود ہے مگر اپنی خواہش پوری نہیں کرنی، اللہ اکبر، کیسا امتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اب یہ ان پہ پابندی لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے کہ کیا آیت ہے بھائی پیچھے سے، یادون کی سب کی تین کھیتانوں یوم سب تین شرماؤں یوم لا یس بسون لا تین کنارے کا نبلوم دیوا چانو یس، عجیب جب امتحان لیا یہ پابندی لگائی کہ نہیں شکار کر سکتے مچھلی کا ہفتے کے دن, تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں خوب اچھلتی تھیں, اچھلتی ہی نظر آ رہی ہیں, اچھلتی کودتی پانی میں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَكْتِينَ, اور ہفتے کا دن گزرا اور وہ مچھلیوں کا نام و نشان نہیں. اللہ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا کیونکہ ان کی نالائکیاں بہت تھیں. ارے گناہ کرتے تھے تو اس لیے ہم نے پابندی لگائی تھی, اور پابندی بھی ایسی لگائی کہ ہفتے کا دن لگا تو مچھلیاں خوب اچھل رہی ہیں, نظر آئیں گے سامنے وہ مچھلیاں اچھل رہی ہیں, بالکل پانی کی سطح پر اوپر تک آئی ہیں. وہ یوں ملا یوں ملا سکتی, اور جب ہفتے کا دن گزرا ختم ہوا, ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا, پھر مچھلیوں کو نام و نشان نہیں ہوتا, تیرنے چلی جاتی تھی. اللہ کے حکم سے اللہ مچھلیوں کو حکم دے وہ تو پابند ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, رمضان میں بھی یہی ہے, مچھلیاں اچھل رہی ہیں, پانی نظر آیا آپ کو پینا نہیں. کھانا نظر آ رہا ہے, پھل نظر آ رہے ہیں, آپ کو کھانے نہیں. یہ ہیں مچھلیاں نظر آ رہی ہیں سامنے, مگر دیکھو شکار نہیں کرنا. اللہ ایسے آزماتے ہیں, بیوی گھر میں گھر میں ہے, حلال بیوی ہے, منکوہا ہے, نہ محرم نہیں ہے, اپنی حلال بیوی ہے, منکوہا ہے, مگر نہیں کچھ نہیں پابندی ہے. کیا امتحان ہے, اسی طرح اللہ آزما سامنے چیزیں رکھ کر آزمایا جا رہا ہے, اور بعض اوقات اکیلے میں بھی آزمایا جاتا ہے. گھر والے گئے ہیں افطار پارٹی میں, گھر میں اکیلے ہیں, فریج بھرا ہوا ہے, ٹھنڈا پانی موجود, گرمی کا موسم, ٹھنڈا پانی موجود, اس میں پھل موجود, اس میں کھجور موجود, مگر وہ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, مگر نہیں کھا رہے ہیں. اللہ کے در سے ہاں, کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا اس پر؟ اسی پر میں ایک بات ضمن ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی میں بتا دوں, کیونکہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آتے ہیں, ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں. ایسے بھی ہوا میرے ساتھ, اپنے ساتھ ایسا واقعہ دکھایا. ایک صاحب مجھے ریڈی اسٹریٹ صدر میں ملے, کھڑے کھڑے مجھے ملے, اور مجھ سے کچھ دیر بات چیت ہوئی. کہنے لگے اگر یہ آپ سے بات چیت نہ ہوتی تو میں ابھی میں جو جا رہا ہوں, میں نیٹی جیٹی کے پل جا رہا تھا چھلانگ لگانے کی, آپ سے اللہ نے ملاقات. میں نے کہا یہ دیکھو اتفاق نہیں ہے, یہ اس کو اتفاق مت سمجھنا, یہ ہمارے تمہارے لحاظ سے اتفاق ہے, اللہ آپ کا لگا بندہ نظام ہے وہ چل رہا ہے. اللہ نے ملاقات کرا دی, تمہاری جان بچ گئی, دیکھو اب توبہ کر لو گناہوں. اس نے کہا میں آج ہی توبہ کرتا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا, میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا فریڈی وہاں نیٹی جیٹی کے پل کودنے کے لیے. اللہ کہ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں, وساوس تنگ کرتے ہیں, میں تنگ آ چکا ہوں. دیکھیے وساوس تنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ گھر میں اکیلے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, فریج میں ساری چیزیں موجود ہیں, ٹھنڈا پانی بھی ہے, پھل فروٹ بھی ہیں, کھجور بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے کہ گھر والے نہیں ہیں, آج کوئی بھی نہیں ہے, چلو بھائی پانی پی لو, ٹھنڈا پانی ہے, گرمی بھی شدید ہو رہی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, روزہ ہے, کچھ کھا پی لیتے ہیں, کوئی کون دیکھے گا, کوئی ہے نہیں, لیکن نہیں کھا رہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, اگر یہ کسی کے دل میں خیال آ رہا ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیوں بھائی بولیے, نہیں ٹوٹے گا نا, جب تک کہ اس خیال پر عمل نہ کریں کہ دل میں خیال آیا گھر میں کوئی نہیں ہے, چلو تھوڑا سا پانی پی لو, تھوڑا سا کچھ کھا پی لو, تو اس خیال کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کھا پی نہ لیا ہو, اس خیال پر عمل نہ کیا ہو. اسی طرح وسوسوں کا حال, دل میں خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وجود ہے یا نہیں, پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں, پتہ نہیں انبیاء آئے ہیں یا نہیں ہے, اور پتہ نہیں جہنم ہے بھی یا نہیں ہے اور جنت ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح تک کے وساوس آتے ہیں لوگوں کو, بعض لوگوں کو. تو کیا اس سے کافر ہو گیا آدمی؟ ہرگز نہیں. جیسے روزے کے خیال آ رہا ہے کہ بھائی کھا پی لو, جب تک کھا پی نہ لے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا, اسی طرح ایمان بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کیا ہو. خیال آ رہے ہیں آنے میں, وہ تو روڈ ہے, اس سے ایک وقت میں بھنگی بھی گزرتا ہے, ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی گزرتا ہے. اسی روڈ سے بھنگی گزرنا ہے اپنی سائیکل پہ جھاڑو پی کے رکھے, اور اسی روڈ سے بادشاہ اور گزارا بھی گزرنا ہے پروٹوکول کے ساتھ. روڈ ہے وہ, ایسی دل ہے. دل دل کا نام قلب ہے. قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹ پلٹ ہونا, الٹ پلٹ. کبھی خوش ہے کبھی خوش ہے, کبھی خوش ہے کبھی خوش ہے, کبھی اس میں کچھ خیال ہے کبھی کچھ خیال ہے. اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا, قلب. دل الٹ پلٹ ہونا. تو اس کی پرواہ نہ کرے, اس سے کچھ نہیں ہوتا وساوس سے جب تک کہ ان کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. تو اس وقت قانون سخت کر دیا گیا ہے. اس سختی کے در زمانے میں بھی جو کاربند رہے اور آزمائش پر پورا اترے, اللہ فرماتے ہیں اس کو تقوی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. لعلکم تتقون, یہ ہے متقی. کہ جب قانون نرم تھا, کھانے پینے کی چیزیں حلال تھیں جب بھی بچے حرام سے, اور اب حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تو اب بھی بچ رہے, اب بھی آزمائش میں پورے اتر رہے. لعلکم تتقون, بس یہی تو ہے متقی. تو قانون ہمارا قرآن کریم, اور روزہ اللہ تعالیٰ نے آزمائی امتحان ذمہ داری ڈال دی کہ صبح سازش سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اپنی خواہش سے بھی رو کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو جب قانون سخت ہو گئے, جب بھی احترام کیا قانون کا, جب بھی آزمائش پر پورے اترے, تو یہ ہے تقویٰ. پھر انشاءاللہ اس پر تقویٰ کی سند اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قانون بھی اتارا وہ رمضان میں, پھر روزہ بھی فرض کیا لی رمضان میں, اور تقویٰ جو حاصل ہوگا وہ بھی روزے سے ہی حاصل ہوگا. تو تقویٰ کو لعلکم تتقون, روزے کا تقویٰ کا موقوف علیہ روزہ ہے. تقویٰ تقویٰ کا موقوف علیہ, جس پر موقوف ہے کہ تم روزہ اچھی طرح رکھو, جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا رکھ لو, تو انشاءاللہ تم متقی ہو جاؤ. یہ ہے رمضان, روزہ, قرآن اور تقویٰ, ان کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے. جو جتنا اس مہینے کو اچھی طرح گزار لے, اتنے ہی اس کا تقویٰ, اعلیٰ درجے کا تقویٰ اس کو عطا ہوگا, اور اس کے گیارہ مہینے بہت اچھے گزریں گے. یہ گیارہ مہینے گزرنے کا آپ, میں اور آپ پیٹرول اور فیول لے رہے ہیں. اگر ہمیں اپنے گیارہ مہینے اچھے گزارنے ہیں, یہ مہینہ اچھا گزار لیں, انشاءاللہ گیارہ مہینے بہت اچھے گزریں گے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے اس مہینے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے, اور سب سے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کے مہینے سے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دیجیے, اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے, رمضان تک پہنچا دیجیے. اور ایک دعا تو ایسی ہے جو صحابہ کو یاد کروایا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ, جس طرح قرآن کی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تھی تو حضور یاد کرواتے تھے, پڑھاتے تھے, اسی طرح یہ دعا یاد کرواتے تھے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا, یہ صحابہ کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے. کہ اے اللہم سلمنی لرمضان، مجھ کو رمضان کے لیے سلامت رکھیے، میری صحت رمضان کے لیے سلامت رکھیے، رمضان میں میری صحت متاثر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میں بیمار پڑ جاؤں. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، امن و سکون رہے، عافیت رہے، رمضان کا مہینہ اچھا گزرے، تراویح ہم روز کر سکیں، ادا کر سکیں، روزہ رکھ سکیں اور دوسری عبادات ادا کر سکیں، رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیجیے. وسلم ہونی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجیے. سلامتی والا تو ہے لیکن عبادات میں ریاکاری ہو گئی، قبولیت نہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا وسلم ہولی متقبلا، رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجیے. تو یہ ہے دعا، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم ہولی متقبلا. اب بتائیے یہ رمضان کا اہتمام نہیں تو اور کیا ہے؟ رجب سے اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں صحابہ کو، اور جب رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا؟ میرے دوستو، کان اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تورم قدماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ورم کھڑے رہے، ایک دم بالکل سیدھا کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. وہ پانچ پانچ پارے ایک رکعت میں پڑے جا رہے، اور لا تسأل عن حسن ہن وطول ہن، کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ وہ پانچ پارے ایسے نہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یا رب العالمین جلدی جلدی ایک ساتھ میں سورہ فاتحہ، ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں بھائی، اور نہ پڑھے تو سب بھاگ جائیں گے، کون آئے گا تراوی پڑھنے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قیام ہوتا تھا یہ ہمارے جیسا نہیں تھا. کیا قیام تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں لا تسأل عن حسن ہن وطول ہن، ارے ان کے یہ پانچ پانچ پاروں کے قیام کو، ان کے حسن کو اور ان کی طوالت کو پوچھو ہی نہ. کیا دیکھیں جملہ، دیکھیں جملہ، دیکھیں ان کی طوالت کے، وہ کیسے لمبی رکعتیں ہوتی تھیں حضور کی راتوں کی، اور ان کا حسن کیا ہوتا تھا، کتنی خوبصورت ہوتی تھی، اس کے بارے میں پوچھو ہی نہ، یعنی ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کی کیا خوبصورتی ہوتی تھی اور کیا ان کی طوالت اور لمبائی ہوتی تھی ان رکعتوں کی. وہ کیا ہوتا تھا؟ خوب ترتیل کے ساتھ، ہننے اور مت کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت الفاظ کو بنا کر حضور پڑھا کرتے تھے. رحمت کی آیت جب آتی تھی تو دیر تک کھڑے ہو کر اسی وقت نفل میں دعائیں کرنا جائز ہے، نماز کے دوران بھی، تو کھڑے ہو کر دیر تک اسی حالت میں رحمت کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں، رحمت کی کوئی آیت آ گئی رک گئے، قرآن کی تلاوت روک کر آپ دعائیں شروع ہو، نماز کے دوران میں قیام نہیں، پھر ایک دیر تک رحمت کی آیت دعائیں مانگتے رہے، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، پھر جہنم کی کوئی آیت آ گئی، عذاب کی کوئی آیت آ گئی، پھر رک گئے، عذاب سے پناہ کی آیت ہے، دعائیں مانگ رہے، او دیر تک دعائیں مانگتے رہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کوئی خوشخبری آ گئی تو اس پر دیر تک آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. یہ ہوتا تھا، پانچ پارے ایسے نہیں پڑھ لیتے تھے، اس طرح پڑھتے دیر تک کھڑے ہو کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ کے عذاب سے، اگر عذاب کی آیت آئے تو اس پر عذاب سے پناہ چاہی جا رہی ہے، رحمت کی آیت آئی تو رحمت مانگی جا رہی ہے، دیر تک، یہ نہیں تو کوئی ایک آدھ دعا پڑھ لے. اور پھر جتنا لمبا قیام، پانچ پاروں کا قیام تقریباً، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع ہوتا تھا، اتنا ہی لمبے دو سجدے ہوتے تھے، اتنے ہی لمبے، آپ اندازہ لگائیے یہ ہوتا تھا حضور کی نمازوں کا حال. یہ اور یہ عام، یہ جو حال ہے یہ عام دلوں کا ہے، رمضان میں اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ تو میں عام دلوں کا حال بتا رہا ہوں، رمضان میں، اور حضرت عائشہ رحم کھا کے کہتی تھی اللہ اے اللہ کے رسول کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سے برم آ جاتا ہے، اتنی اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ وقد وقع لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جب اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا، اتنا انعام کیا ہے کہ میرے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان بھی قرآن میں ہو گیا، تو میں شکر گزار نہ بنوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، معمول تھا، ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی، اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک پتھر پر گزرے، وہ رو رہا تھا، پتھر رو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی، اس نے کہا میں نے کلام اللہ میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم نے دو چیزوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے، نمبر ایک انسان، وقود الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، تو میں بھی چونکہ پتھر ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے جلایا جائے گا جہنم میں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ہائے اس وقت کیا حال ہوگا جب جہنم کی آگ میں جلوں گا، تو آپ میری بھی سفارش کر لیجیے کہ مجھے نہ ڈالا جائے جہنم میں. اصل میں پتھر کی تفسیر کی ہے علماء نے کہ پتھر کے بت چونکہ بنائے جاتے تھے پتھر سے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ڈالیں گے ان کو جو بتوں کو پوچھتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی ڈالیں گے لوگ جن کو تم نے خدا بنایا تھا، ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. تو ان معنوں میں علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس طرح یہ فرمایا کہ پتھروں کو اور انسانوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں. تو اس نے کہا مجھے نہ ڈالا جائے، آپ میری سفارش کر دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سفارش کر دی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو نہیں ڈالیں گے. اب دوسرے موقع پر گزرے تو پھر رو رہا ہے، بھائی اب کیا ہو گیا، اب کیوں رو رہا ہے تو؟ تیری تو سفارش منظور ہو گئی تھی، تجھے تو اب جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. کہنے لگا اب میں اس کی خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا جہنم، میں کیا کروں، اب میں اس کی خوشی میں رو رہا ہوں کہ ہاں اللہ کتنے پیارے ہیں مجھے جہنم سے آزاد کر دیا. اب خوشی کے آنسو رونا اب گزاری. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو کیا میں شکر گزار نہ بنوں، اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ افلا اکون عبدا شکورا، یہ تو میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، عام دنوں کی نماز کا یہ حال تھا، رمضان میں تو اس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. وشدنی ضرب، آپ اپنی ازار کو لنگی کو مضبوط باندھتے تھے، اور معمولات رمضان کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں، خلاصہ تین چیزوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا خلاصہ تین چیزوں میں، نمبر ایک عبادات کی کثرت، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت نمازوں میں ہوتی تھی اکثر، قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے سے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 100 نیکیاں، اور یہی قرآن اگر بغیر نماز کے پڑھے تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں ہر حرف پر، لیکن نماز میں پڑھے تو 100 ملتی ہیں ایک حرف پر. اب اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی نورانیت، اس کے ثمرات بڑھ جاتے ہیں. تو رمضان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر ایک تو عبادات کی کثرت فرماتے تھے، نوافل کی، اور تہجد میں دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا، نمبر دو صدقات اور خیرات کی کثرت. صحابہ فرماتے ہیں رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ گویا کوئی آندھی ہو، آندھی جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو کسی ساحل کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، جو مانگنے آتا تھا اس کو ضرور عطا فرمایا کرتے تھے. یہ بھی اللہ سے لینے کا ایک طریقہ ہے. آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے مانگیے, وہی چیز اللہ آپ کو بھی وہی دے دیں گے. حدیث میں آتا ہے ما من عبد مؤمن يدعو لأخيه بظهر غيبه. کوئی مومن جب اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کی کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہے کہ اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے, إلا وملك قال آمين ولك بمثله. تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہی کچھ دے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. اب بتائیے یہ بھی اللہ کے دینے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں, اللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ, اللہ محروم نہیں رکھیں گے. اسی طرح یہ جو اللہ مال خرچ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تو گویا وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کی مدد. ماں واللہ فی عون عبدی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں, وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے, اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اللہ کا عجیب نظام. تو یہ دوسرا معمول تھا کہ صدقات خیرات کی کثرت ہوتی. ارے خود اللہ تعالیٰ عجیب, اللہ ہمیں وہ سچے قلبی نصیب فرمائے, دل بڑا رکھیں. میرے دوستو غربت کا زمانہ ہے, غربت کا تندستی کا زمانہ. کئی کئی وقت کے فاقے صحابہ پر گزرتے تھے. حضرت عائشہ حضور کے گھر کا یہ حال تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے تھے, دوسرا چاند دیکھتے تھے, تیسرا چاند دیکھتے تھے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ تین مہینے گزر جاتے تھے. یہ مطلب ہوا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ سرور دو عالم, سید الانبیاء, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا. تین تین اور پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا لنا اسودان, ہمارے پاس دو گھٹیا چیزیں ہوتی تھیں, گھٹیا درجے کا, پانی اور کھجور. ان پر ہمارا گزارا تھا, کھجور کھایا پانی, اور کھجور بھی عمدہ نہیں, گھٹیا درجے کی, وہ ہم کھا کر پانی پی لیتے تھے. یہ اس پر ہمارا گزارا تھا. تین تین مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج تو بھائی اللہ ناشکری عروج پر ہے, ہماری ناشکری عروج پر ہے. اگر کبھی فاقہ آ جائے تو ناشکری کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں. تندرستی ہو تو ناشکری کے الفاظ زبان پہ آتے ہیں. یہ حضور کے گھر کا حال دیکھیے کیا تھا, پھر بھی ناشکری نہیں, شکر گزاری چل رہی ہے. یہ لمبی لمبی نوافل پڑی جا رہی ہیں کہ پیر پہ ورم آ رہے ہیں. ہم سوچے تو صحیح. اس لیے یہ دوسرا, ہاں میں بات جو آج کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ اس تندرستی کے زمانے میں حضور نے حضرت بلال سے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے تنگی کیے جانے کا, کمی کیے جانے کا خوف مت کرو. اس تنگی کے زمانے میں حضور فرما رہے ہیں حضرت بلال سے. یہ ذرا ذہن میں رہے کہ وہ کوئی فراوانی کا دور نہیں تھا جو سب کے پاس دولت ہو اور حضور فرما رہے ہو اے بلال خرچ کرو, عرش والے سے تنگی کیے جانے کا خوف نہ کرو. نہیں, یہ وہ زمانہ ہے جب فاقے آ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. جتنا ماں باپ اپنی اولاد پر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نبی اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے. تندرستی کے دور میں حضور فرما رہے ہیں حضرت بلال سے کہ خرچ کرو, خرچ کرو, اللہ کی طرف سے تنگی کیے جانے کا خوف نہ کرو. معلوم ہوا, اس حدیث سے معلوم ہوا, یہ حدیث ضروری ہے کہ تندرستی میں بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے, صدقہ و خیرات کر دے, تو بھوک سے نہیں مرتا ہو, اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام فرماتا ہے. اللہ انتظام, جس اللہ کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا, اللہ نہ کریں گے اللہ اس کو ضائع کر دیں گے. اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ارے ڈرتے کیوں, تھپکی دیے, تھپکی تھپکایا جاتا ہے نا, ہمت افزائی کی جاتی ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ارے ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, غم مت کرو, جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ پیچھے سے اور دیں گے, اور دیں گے, تم گھبراؤ نہیں خرچ کرنے سے. کتنی زبردست تھپکی دیے, خرچ کرو خرچ کرو. ایک بزرگ نے, وہ بہت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں, ان کے ایک دوست نے, بے تکلف دوست نے ایک چھوٹا سا پیغام لکھ کر بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف. کیا؟ لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں ہے, فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. انہوں نے انہی الفاظ کو الٹ کر کے, تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے, انہی استعمال میں وہی الفاظ لائے, جواب میں انہی الفاظ کو استعمال کیا, بس آگے پیچھے کر دیا. جواب یہ دیا کہ لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی نہیں, خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی نہیں. یہ تو تم نے بات ہی غلط کہہ دی کہ فضول خرچی میں خیر نہیں ہے, خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ جواب دے دیا, لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر, وہی الفاظ وہی ہیں, جواب بھی دے دیا اور الفاظ بھی وہی استعمال کیے. تو یہ دوسرا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس چیز کا خاص اہتمام فرماتے تھے وہ پیسے کے خرچ کرنے کا رمضان شریف میں. اور نمبر تین, دعاؤں کی کثرت فرماتے تھے, دعاؤں کی کثرت, کثرت سے دعا مانگنا. میرے دوستوں, میری اور آپ کی, میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی اللہ رمضان شریف میں ایک دعا دن میں قبول فرما رہے اور ایک دعا رات میں قبول فرما رہے. ہم یقین رکھیں اس بات کا, اگر ہم نے یقین نہ رکھا تو حدیث پر ہم نے ایمان میں کمی کی. اس کا مطلب ہر مومن کی, لکل مومن فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ, ہر مومن کی ہر دن میں اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے, ایک دن میں اور ایک رات میں. میرے دوستوں, ہم سوچے تو صحیح کہ کیسی اللہ کی رحمت ان نماز میں بڑھت رہی ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی کثرت کرواتے تھے. کچھ دیر سونے سے پہلے ہم دعا کر لیں, یا سحری میں اٹھے ہم دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر دعا کر لیں, دو رکعت بھی پڑھ لیں تو اور اچھا ہے, سونے پر سہاگا تعجب بھی ہو جائے گی, اور کچھ دعا بھی کر لیں, کچھ دن میں دعا مانگ لیں. کیا بتائیے, وہی دعا ہو جو ایک دعا جو حضور نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن کی دعا ایک دن میں اور ایک رات میں, دو دعائیں 24 گھنٹے میں ہم سب کی قبول ہوتی ہیں, دو دعائیں. اب پھر بھی نہ مانگیں تو مہربانی کی بات ہے. تو یہ تیسرا معمول تھا کہ دعاؤں کی کثرت فرمایا کرتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی حال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام, قرآن کی کثرت, دعاؤں کی کثرت, نوافل کی کثرت, عبادات کی کثرت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, 61 قرآن رمضان شریف میں ختم کرنے کا معمول تھا, 61 قرآن کریم. کس طرح, ایک قرآن دن میں ختم فرماتے تھے اور ایک رات میں, ایک دن میں اور ایک رات میں. اگر 30 روزے ہوئے تو 60 قرآن تو یہ ہو گئے, اور ایک قرآن وہ جو تراویح میں سناتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر تراویح میں, تو ایک یہ 61 قرآن ہو گئے. 61 قرآن کریم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ختم فرماتے تھے. یہ تو ہم سوچیں ہمارے بڑوں نے رمضان کیسے گزارا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی کہ لوٹو, جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو, لوٹ لگی ہوئی ہے. ایک آدمی کو سونے کی کان میں, ہیروں کی کان میں چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے جتنا تمہیں نکالنا ہو نکال لو, تمہیں اجازت ہے, جتنا تم نکال لو گے وہ سب تمہارا ہو گیا. بس یہی ہے ہیرے سونا چاندی یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں, مگر رمضان کو اچھی طرح گزارنے پر جو ملے گا, جو کچھ ملے گا وہ فنا نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ کام آئے گا. حضرت مولانا محبوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند جن کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے. شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے. خود حافظ نہیں تھے, حافظ نہیں تھے خود, لیکن رمضان میں تراویح کے بعد کسی ایک حافظ صاحب کو بلا لیا کرتے تھے مدرسے سے, اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نسل میں پہلی تک قرآن سننے کا معمول تھا. خود پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور قرآن سنتے تھے. ایک دفعہ قاری صاحب کو کچھ دیر فرمایا کہ آپ آرام کر لیجیے, آپ تھک گئے ہوں گے, آپ تھک گئے ہوں گے, آرام کر لیجیے. جب وہ لیٹ گئے تو اندھیرا وغیرہ کر دیا تاکہ ان کو آرام مل جائے, سکون مل جائے, کچھ دیر نیند آ جائے. پھر ارادہ یہ تھا کہ پھر پڑھیں گے قرآن دوبارہ اٹھ کر. تو قاری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں پر کچھ دیر کے بعد جب نیند آ گئی, کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے کوئی پیروں کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہوں. اب جو اندھیرے میں دیکھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیر دبا رہے ہیں قاری صاحب کو. تو انہوں نے جلدی سے اپنے پیر سمیٹے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فرمایا کیا ہو گیا, آپ ان پیروں پر کھڑے ہو کر مجھے قرآن سناتے ہیں, میں نے سوچا کچھ آپ کے پیر لگا لوں. تو بھائی یہ ہمارے اساتذہ کا معمول تھا. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان تو مشہور ہے, مشہور. پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے, پورے رمضان کا, اور بعد آ کر قرآن کریم سنایا کرتے تھے کسی کو, کسی حافظ کو بلا کر اس کو سناتے تھے, اور قرآن کریم سے تراویح میں بھی سناتے تھے, اور رات کے وقت پوری سحری کا عبادت فرمایا کرتے تھے. اور اعتکاف کی شان یہ تھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کسی کو بات چیت کی اجازت نہیں تھی, بس اپنے اپنے کام سے کام رکھا جائے, سب اپنے اپنے عبادت میں لگے رہے, ذکر تلاوت میں اور اعمال میں. اگر کسی کو دیکھ لیا جاتا تھا, دو آدمی بھی اگر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے پائے جاتے تھے, بلایا جاتا تھا اور وجہ پوچھی جاتی تھی کہ بات کیوں کی, اگر وہ وجہ معقول ہوتی تھی تو ٹھیک, ورنہ کوئی مناسب ان کے لیے تعزیری کارروائی ہوتی تھی. یہ اس شام سے پورا رمضان اعتکاف میں گزارتے تھے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اور خود لکھا ہے ایک جگہ, میں نے خود پڑھا کہ اس ناتارا کا رمضان کے مہینے میں خط و کتابت کا معمول نہیں ہے, یعنی جو خطوط آتے تھے ان کے جواب نہیں دیے جاتے تھے, خطوط نہ خود کسی کو لکھتے تھے نہ جواب دیتے تھے, تو خط و کتابت کا معمول بھی ترک ہو جاتا تھا, سارے مشاغل ترک. یہی آج ان کے مرشد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. جنت الرقی میں دونوں کی خبریں, شیخ کی, پیر کی بھی اور مرید کی بھی, پیر اور مرید دونوں کی خبریں میں نے زیارت کی ہے. اس طرح ہے اہل بیت کے قبروں کے درمیان, اہل بیت کی خبریں جہاں ہیں وہاں ان حضرات کی خبریں, اور پھر جہاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں وہاں ان کا کرانا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اور جنت البقیع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس, صحابہ کرام کا پڑوس, کیا رحمت برس رہی ہے. اور حدیث پر ان دونوں حضرات نے, شیخ نے بھی اور مرید نے بھی, جتنا کام اہل علم جانتے ہیں, جتنا کام ان دو حضرات نے کیا ہے شاید اس صدی میں کسی نے نہ کیا ہو. یہ حدیث کی برکت ہے اور ان کے تقویٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ ان کو نصیب فرمائی, اہل بیت کی جہاں قبریں ہیں وہاں ان کی قبریں ہیں, حضور کا پڑوس جنت البقیع کا قبرستان جو فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑا قبرستان ہے, یہ وہاں پر ان کو جگہ حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے, سب انا اول من تنشق الارض یوم القیامہ, انا اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ, میں پہلا آدمی ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی قیامت کے دن, اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا. اور میرے بعد حضرت ابوبکر آئیں گے اور اس کے بعد حضرت عمر اپنی قبر سے باہر نکلیں گے, ہم لوگ کھڑے ہو کر جنت البقیع والوں کا انتظار کریں گے. اتنے اور جنت البقیع کی ہر قبر سے 70,000 گویا کے مردے اٹھیں گے اور وہ آئیں گے, ہم ان کا انتظار کریں گے, وہ ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے. پھر ہم جنت المعلیٰ والوں کا انتظار کریں گے جو مکہ میں ہیں, وہاں کے لوگوں کا انتظار کریں گے, وہ بھی پہنچ جائیں گے. اور پھر طائف والوں کا انتظار کریں گے, طائف کے قبرستان والوں کا, وہ بھی پہنچ جائیں گے. پھر سب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا بڑا قبرستان ہے یہ جنت البقیع کا. من استطاع منكم ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن مات بها. حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی کے بس میں ہو کہ مدینے میں آ کر مرے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں ہی آ کر مرے, کیونکہ جو مدینے میں آ کر مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا. اور حضور کی سفارش رد نہیں ہوگی انشاءاللہ, حضور کی سفارش رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے فرمایا ارے بھائی جس سے ہو سکے آ جاؤ مدینے میں آ کے مرو, جس سے ہو سکے آ جاؤ مدینے میں آ کے مر جاؤ. من استطاع منكم ان يموت بالمدینہ فلیمت بها. مدینے میں آ کے مر سکتے ہو تو وہیں آ کے مرو, ارے میری سفارش کے حقدار بن جاؤ گے. تو یہ تین معمول تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, عبادات کی کثرت, صدقہ و خیرات کی کثرت اور دعاؤں کی کثرت. اور اسی پر ہمارے جو امت کے جو بڑے گزرے ہیں, تابعین ہیں, صحابہ ہیں اور تابعین ہیں, طبع تابعین ہیں, ہمارے اکابر امت ہیں, ان سب نے اسی پر عمل کیا الحمدللہ. انہوں نے رمضان کے مہینوں کی قدر کی, رمضان کا مہینہ جیسے گزارنا چاہیے تھا ویسے گزارا. اور یہ دعا اس کا معمول رکھنا چاہیے, کیونکہ چار چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اہتمام کو دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑا گیا جس کا روزہ نہیں تھا, روزہ خور اس کو پکڑ لیا گیا, کیونکہ اسلامی حکومت تھی لہذا اس کو سزا کے لیے حاضر کیا گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا ارے تیرا ناس ہو, ہمارے تو بچے بھی روزوں سے ہیں, ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے, وہ بھی روزے سے ہیں. ہمارے بچے نابالغ جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے وہ بھی روزے سے ہیں. تیرا ناس ہو تو روزہ, رمضان میں بالغ ہو کر بڑا آدمی ہو کر تو روزہ نہیں رکھتا. اہتمام, بچے بھی معلوم ہوا بچے بھی روزہ رکھتے تھے رمضان شریف میں, مدینہ شریف کے بچے روزہ رکھتے تھے, وہ بھی پوچھتے تھے ثواب کو کہ ہمارے بڑے اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. ارے اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. حالانکہ بچوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, لیکن جب ماحول بن جاتا ہے, ماحول میں چیز مشکل سے مشکل چیز بھی ماحول بنا ہوا ہو تو آسان ہو جاتی ہے. ایک ماحول تھا تقویٰ کا, ایک ماحول تھا قرآن کی تلاوت کا, اعمال کا, تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کی رمضان میں کثرت کرنی چاہیے. نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت, نمبر دو استغفار کی کثرت, نمبر تین جنت کی طلب, اور نمبر چار جہنم سے پناہ. یہ چار چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں, حضور نے حکم فرمایا. وہ اب ایک جملہ سن لیجیے, ایک ہی جملے میں سب چیزیں آ گئیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, ایک جملے میں ساری چیزیں آ گئیں. اس جملے کی اس کو یاد کر لیجیے, یا کسی کو یاد نہ ہو تو اردو میں ہی مانگ لے. لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو عربی میں پڑھ لیں, اور اسألک الجنہ کو یوں کہہ دیجیے کہ اللہ جنت دے دیجیے, جنت عطا فرما دیجیے یا جنت میں داخل فرما دیجیے. اور وہ اعوذ بک من النار کو یوں کہہ دیجیے کہ اللہ جہنم سے پناہ دے دیجیے, اردو میں مانگ لے. اللہ کو سبھی زمانے سنتے ہیں بھائی, سبھی سنتے ہیں, سبھی زمانوں کو جانتے ہیں, زبانیں ہی ان کی, ساری زبانیں ہی ان کی نشانیاں ہیں. تو اس لیے لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اگر عربی میں یاد کرنے کو زیادہ اچھا ہے, قبولیت بھی زیادہ امید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اے اللہ آپ کا جذبہ مغفرت جوش میں ہے. اے اللہ آپ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں. اے اللہ ہمارا بھی ان میں شمار فرما لیجیے. اے اللہ ہم کو بھی آزاد فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما لیجیے. سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی, ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے مستحق ہو جائیں گے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے. اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ خصوصی فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ خصوصی فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے اعزاء اقربا کو, اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ جو آپ کی ولایت اور آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے ولایت صدیقیت, اے اللہ ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو وہ مقام نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.